نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بائیسویں پارے کی تلاوت کی گئی. احکام بہت زیادہ ہیں اس میں، خاص طور پر سورہ احزاب میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کو ایذا سے بچانا خاص طور پر مذکور ہے، کہ کوئی ایسی بات جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، ایذا پہنچے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا، طرز اختیار کرنا کسی طور پر مناسب نہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، بیویاں تھیں، ایک موقع پر انہوں نے نان نفقے کا مطالبہ کیا، اور خاص طور پر ان کو یہ خیال ہوا کہ جس طرح بادشاہوں کی بیویاں ہوتی ہیں اور کھلا خرچ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو ہمیں بھی ایسے ہی خرچ ہونا چاہیے. تو یقیناً اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، اللہ رب العزت نے فوراً اس کا تدارک فرمایا اور کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی اہلیہ، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر ان کو دنیا کی زندگی چاہیے تو ہم دنیا کی زندگی انہیں دے دیں گے، اور اگر وہ آخرت کی زندگی چاہتی ہیں، ان کنتن تردن اللہ و رسولہ و الدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو ہم نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے. مطلب یہ تھا کہ جس حال میں رہ رہی ہو اسی حال میں رہتی رہو، بہت زیادہ دنیا طلبی نہ کرو. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچی تھی اس مطالبے سے، اور بعد میں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا. تو انہوں نے جب یہ آیات سنی تو کہا کہ اس میں مشورے کی کیا بات ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو پسند کرتے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات کسی اور بیوی سے مت کہنا کہ میں نے یہ بات کہی، لیکن وہ ساری ہی ایک جیسی تھیں، ان سب نے یہی کہا کہ ہمیں اللہ، اس کا رسول اور آخرت پسند، ہم دنیا کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان سے راضی ہو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر کوئی اذیت یا تکلیف نہیں دینا چاہی تھی، بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ دوسرے بادشاہوں کی بیویاں اس طرح سے رہتی ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ چونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ اور سارے مسلمانوں کے والی تھے اور بڑے تھے، تو ایک دل میں خیال آیا تھا تو اس قسم کا مطالبہ کیا. لیکن جب جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ یہ مطالبہ ہمارا درست نہیں ہے، تو فوراً اس سے رجوع کیا اور دنیا کو چھوڑ کر اللہ، رسول اور اس کی آخرت کو پسند کیا. اسی طریقے سے یہ بات بھی کہی گئی کہ نبی کی گھر والی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ تم خاص عورتیں ہو، اس لیے تمہارا مقام بھی سب سے اونچا ہے اور بلند ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اپنی آواز کو پست رکھو، اتنا اونچا نہ بولو کہ لوگ تمہاری آواز کو سنیں. اور یہ اس طرح سے آواز، اگر کوئی ضروری بات ہی کہنی ہے تو اس طرح سے کہو کہ دوسرے کے دل میں کوئی خیال نہ آئے، یعنی جواب ذرا سختی سے دو، نرمی سے جواب مت دو. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تمہاری نرمی سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے اور دل میں کوئی بدگمانی اپنے دل میں لے آئے، اس لیے اس سے بھی بچو. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب نبی کی گھر کی عورتوں کے لیے حکم ہے، تو ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے تو اس سے بھی زیادہ سختی کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا جواب نہ دیں، کیونکہ ہمارا زمانہ تو بہت زیادہ خرابی کا زمانہ ہے. اس زمانے میں تو اچھائیاں تھیں، اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ فیت معلذی فی قلبہ مرض. ہو سکتا ہے جس کے دل میں کوئی مرض ہو، بیماری ہو، اور اس کی تو وہ دل میں کچھ اور خیال کر لے. لہذا سختی سے جواب دو، یعنی اگر کوئی آئے گھر میں کہ بھائی فلاں صاحب ہیں، تو یہ مت کہی کہ ذرا تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، ابھی آنے والے ہیں، بلکہ ان کو کہی کہ ابھی نہیں ہے، بعد میں آئیے آپ. تو ذرا ایسا جواب دو کہ جس سے دوسرے کا حوصلہ ٹوٹ جائے، حوصلہ نہ بندھے. اور ساتھ میں یہ فرمایا وقر نفی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، یعنی بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلو. دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتوں کے لیے کہا جا رہا ہے، تو یقیناً یہ حکم صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اپنے گھروں میں بلا بیٹھی رہیں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں. اسی طرح آگے مردوں اور عورتوں کے سلسلے میں ایک تفصیلی آیت ہے. عام طور پر آپ دیکھیں گے پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یا ایہا الذین آمنو سے خطاب فرمایا ہے جس میں عورتیں بھی ضمناً شامل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ حضرت مریم علیہ السلام کے علاوہ پورے قرآن مجید میں کہیں کسی عورت کا نام لے کر ذکر نہیں. تو اس میں جہاں یہ ایک حکمت ہے کہ عورت چھپانے ہی کی چیز ہے، جس حد تک ہو سکے اس کو چھپانا چاہیے، اس لیے پورے قرآن مجید میں کہیں حضرت مریم کے سوا ذکر نہیں. امرات فرعون آیا ہے، امرات نوح آیا ہے، یعنی عورت نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، اس طرح سے ذکر آیا ہے، لیکن نام کسی کا نہیں کیا. حضرت مریم کا ذکر بھی غالباً اس لیے کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے چونکہ پیدا ہوئے تھے، اس لیے حضرت عیسیٰ کی نسبت حضرت مریم کی طرف کی گئی کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے، چونکہ ان کے والد نہیں تھے اس لیے غالباً ان کا بھی ذکر کر دیا، ورنہ پورے قرآن مجید میں کہیں کسی عورت کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا. تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ عورت جس کے معنی ہی چھپانے کے ہیں، دیکھیے مرد کا جو حصہ چھپانے والا ہے یعنی ناف سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنے اس میں شامل ہیں، گھٹنے بھی کھلے نہیں ہونے چاہیے، تو اس کو بھی عورت کہا جاتا ہے، یعنی اس حصے کو، اس جسم کے حصے کو عورت کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جو چھپائی جانے کے لائق ہے اسے عورت کہا جاتا ہے. عورت کو تو کہتے ہی عورت ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہیں سے چھپی ہوئی نظر نہیں آتی. تو اس لیے تعجب کی بات ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. بلکہ غور فکر کیا کرنا، مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. جب حکم آ گیا کہ چھپانا ہے تو چھپانا ہی ہے، پھر دکھانے کا کیا مطلب؟ ارے اللہ کے بندو، ایک کلو آدھا کلو گوشت کو چھپا کر لے جاتے ہو کہیں چیل کوے جھپٹ نہ لیں، پوری عورت کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیتے ہو کہ جس کا جی جائے جھپٹ لے، وہ بھی تو چھپانے کی چیز ہے. جب ایک کلو گوشت تم چھپاتے ہو صرف چیلوں سے بچانے کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بوٹی لے کے چلی جائے. تو اس زمانے میں جس طرح کے لوگوں کے ذہن ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں صاحب کہ یہ تو دل کی بات ہے اور اس میں جس کے دل میں خرابی ہے وہی، تو دل میں کون جھانک کے دیکھتا ہے بھائی؟ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ اچھی صورت بھی کیا بری سے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی. جو بھائی حقیقی معنی میں بھائی ہے بس وہی بھائی ہے، نہ کوئی حج پہ جانے والا بھائی بنتا، دوپٹہ بدل بہنیں بن جاتی ہیں، حاجی صاحب بھائی بن جاتے ہیں، پھر ان حاجی صاحب سے پردہ وردہ سب ختم ہو جاتا ہے. بہت سے پیر صاحب ہیں وہ پردہ کہتے ہیں جی تم سے ہمارا کیا پردہ. ایک خاتون مجھے کہنے لگی، یعنی ایک بوڑھی عورت تھی، انہوں نے مجھے کہا بھی ہمارے پیر صاحب نے تو یہ بتایا کہ بھائی، چلو اچھے زمانے کی بات کر رہا ہوں، یعنی ہو سکتا 60-70-80 سال پہلے کی بات ہو، تو پیر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو ہم تو تمہیں نہیں دیکھتے لیکن تم ہمیں دیکھ لیا کرو چوری چوری، اس لیے کہ تم ہمیں کیسے پہچانو گی، وہاں ضرورت پیش آئے گی تو پہچانو گی کیسے، اسے دیکھ لیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن آج کل کے جعلی پیر جو ہے وہ اب تو باقاعدہ جو ہے وہ ہاتھ پاؤں بھی دبواتے ہیں، سنا اس حد تک بھی آگے بڑھ گئے ہیں. اور اس سے آگے کی بہت سی خبریں اخبارات میں آپ مجھ سے زیادہ پڑھتے رہتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو، اپنی متاع حیات کیوں دوسروں کے سپرد کرتے ہو؟ اللہ نے تو تمہیں اس کا کفیل بنایا، اللہ نے تمہیں نگران بنایا، اور ہم اپنے ہاتھ عورتوں کے دوسروں کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہیں. تو اس کا خیال رکھو. مردوں، ہر قسم کے مردوں سے پردہ ہے، جو صرف محرم ہے ان سے نہیں ہے، لیکن ان سے بھی اگر خدا نہ کرے خطرہ محسوس کرے کوئی تو ان سے بھی پردہ ہے. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نور اللہ مرقدہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بھئی عورت تو چھپانے کی چیز ہے، اور یہ ساتھ میں کہا کرتے تھے کہ جو محرم ہے، یعنی محرم سے مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ماموں ہیں، سگے چچا ہیں، اور اسی طریقے سے والد ہیں، بھائی ہیں، یہ ہیں سگے رشتے دار جن سے نکاح نہیں ہو سکتا کبھی، لیکن بعض اوقات ان رشتوں میں بھی کچھ خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل اس قسم کے مسائل آتے ہیں سامنے، دارالافتاء میں بہت سے اس قسم کے مسائل آتے ہیں، مثلا سوتیلا باپی، اور بعض اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں حقیقی باپ کا بھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ آتے ہیں اخبارات میں اس قسم کے واقعات. تو جب اس قسم کا معاملہ آ جائے تو اس سے بھی پردہ فرض ہو جاتا ہے. تو جن سے ہے ان سے تو ہے ہی. پچھلی بہرحال ایک بات تو یہ کہی گئی کہ عورت کو آواز میں بھی لوچ نہیں پیدا کرنا چاہیے، نرمی نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ سختی سے. یہ بدتمیزی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کے حکموں کا تقاضا ہے کہ اس طرح سے بات کی جائے غیر مرد سے. اور ہمارے ہاں تو معاملہ الٹا ہے، بیچارہ اپنے مرد سے ایسے سختی سے بات ہوتی ہے کہ اس کی زبان ہی نہیں کھلتی اس کے سامنے. کوئی سبزی والا ہو، کہیں اور ہو، تو اس سے تو بہت اچھے طریقے سے گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن بیچارہ جس سے ہونی چاہیے گفتگو وہ اسی سے صحیح طور پہ بات نہیں ہوتی، وہ اس لائق ہی نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو منہ لگایا جائے. تو میرے عزیزو، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. یہ سب ایسی نہیں ہوتی ہیں عورتیں، لیکن یہ کہ بہرحال ہماری جو ہے جتنی حد تک شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اس کا بھی، ہاں جہاں ضرورت ہو. شریعت نے ان صورتوں کو مستثنی قرار دیا ہے. تو مردوں اور عورتوں کا اس آیت میں ذکر ایک خاص وجہ سے آیا. بعض عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی یا کسی کے ذریعے کہلوائی کہ کیا وجہ ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں قیامت کے دن وہ بھی قبول نہ ہو؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہمارا کہیں ذکر ہی نہیں آتا، مردوں کے تابع ہو کر آتا ہے، الگ سے کہیں ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری ایک آیت نازل فرما دی اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں کوئی تخصیص مرد اور عورت کی نہیں ہے، اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. دینی اعتبار سے اگر کوئی عورت آگے نکلنا چاہے تو اس کو اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس لیے پورا تفصیل سے فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والے عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، اسی طریقے سے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے جو ہے بے پناہ مغفرت عطا فرمائی، بہت اجر عطا فرمایا ہوا ہے. یعنی جو سچ بولتے ہیں، جو نیک ہیں، جو مومن ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اللہ کے ہاں کوئی تخصیص نہیں. بڑی بڑی خواتین بعض مردوں سے بہت آگے نکل گئیں اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے، ذکر کی برکت سے، اللہ کے احکامات کو ماننے کی برکت سے. تو اس لیے اللہ کے ہاں تو عزت اسے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے مکرم معزز وہ شخص ہے جو متقی ہو. اب وہ تقوی والی چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اللہ کی نظر میں کوئی تخصیص نہیں. اگر عورت تقوی والی ہے اللہ کی نظر میں وہی سب سے بلند و بالا، اس لیے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. ان کاموں میں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں. ہم تو فسق و فجور میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون جو ہے وہ آج جو ہے وہ امریکہ کی نظر میں محبوب بنتا ہے. اللہ کی نظر میں محبوب بننا کب پسند ہے ہمیں؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی نظر میں ہمیں ہماری عزت کتنی ہوتی ہے. ہم اس میں اس کے لیے دنیا حاصل کرنے کے لیے چاہے کسی کی گود میں بیٹھ جائیں، چاہے کسی کے گلے لگ جائیں، یہ معیوب ہی نہیں. کہتے ہیں صاحب ہماری نیت بہت اچھی ہے. کیا بات ہے، ایسی نیت پر کتنی اچھی نیت. اس کا تو مطلب یہ کہ سارا معاملہ ہی تلپٹ ہو گیا. شوہر کے علاوہ کسی اور سے عورت گلے ملی بھی ہو، کہا میری نیت بہت اچھی ہے، میں تو بھائی جان سمجھ کے مل رہی تھی، بات تو ختم ہو گئی. میرے بھائی بس جب غیرت ہی مر جائے تو اس کے بعد تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. لیکن ان تمام چیزوں میں ہمیں شریعت کے احکامات کو دیکھنا چاہیے. ہم کسی کا نہ نام لیتے، نہ خدا نہ کرے کسی کو خاص کوئی نشانہ، لیکن چونکہ یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، میڈیا کے ذریعے دکھائی جا رہی ہیں کہ صاحب یہ کوئی بری بات تھی نہیں، یہ تو کوئی وہ بری بات تھوڑی ہے، تو بہت اچھی بات ہے، ہم تو ایک نیک مقصد کے لیے سب کام کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی اگر عورت برا کام شروع کر دے اور کہے کہ میں تو صاحب ایڈس کے مریضوں کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے اسے وقف کروں گی. آپ بتائیے کیا کوئی عقل مند آدمی، عقل مند تو چھوڑیے بے وقوف آدمی بھی پسند کرے گا اس کو؟ تو شریعت کے حکموں کے خلاف. ایک خاتون تھی مر گئی، ان کا بھی وہ بھی کہتی تھی میں تو گانا گاتی ہوں تو نہا کر اور وضو کر کے گاتی ہوں، عبادت سمجھتی ہوں. الیعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دیکھیے پوری فہرست بیان کر دی ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کوئی ایسا کام آج جن کو ہم پسند کرتے ہیں وہاں پر آپ کو اس فہرست میں کوئی نظر آتا ہے، اور جن کے لیے سب کچھ تیار کیا گیا ہے. والذاکرین اللہ کثیرًا والذاکرات کہا گیا ہے، گانے والے ناچنے والوں کا تو کہیں ذکر نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ ہے کہ جو ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اس کو یاد کرنے والی عورتیں. یاد رکھو، اگر اللہ کو یاد بھی ناجائز طریقے پہ کوئی کرے گا، مثلا کوئی ڈھول ڈھباڑے پہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی ہارمونیم اور میوزک پر اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو یہ یاد کرنا باعث لعنت ہے. آدمی گانا سن لے تو وہ شاید اتنا گناہ نہیں ہو جتنا اللہ کا نام جو ہے وہ میوزک اور موسیقی پر سنے تو وہ زیادہ گناہ ہے، کیونکہ یہ تو توہین ہے بہت زیادہ. بعض لوگوں نے اب قرآن مجید کو، بعض وہ جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ ساز بجتا رہتا ہے. اب مسلمانوں کو نہ جانے لوگ کس کس طرح سے آزمائیں گے، اور مسلمان تو سو رہا ہے غفلت کی نیند، اس لیے اس کو اٹھائیں، اللہ تعالیٰ اٹھائیں تو اٹھائیں شاید اب. لیکن یہ ساری خرابیاں، اسی طرح یہ سب قوالیاں وغیرہ، یہ سب اسی میں شامل ہیں. اور اب جتنے بھی آج کل جو نعتیں اور نظمیں آ رہی ہیں، وہ نعتیں نظمیں نہیں، اصل میں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے. گانا نہ سن لیا تو اس طرح سے ڈھول ڈپاڑے سے یہ نظم سن لی، کوئی نعت سن لی. یاد رکھیے کہ یہ شریعت اسلام تو ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، ان کو بڑھانے کے لیے نہیں آیا، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور آگے دیکھیے ایک حکم خاص ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے امرن، تو انہیں کسی کام کا اختیار نہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر دیں، اب کسی مسلمان مرد کو عورت کو کسی بات کا اختیار نہیں. ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، یعنی انہیں اب کسی بات کا اختیار نہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے، فقط ضل ضلالا مبینا، تو بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف واقعات پیش آئے. ایک آیت جب نازل ہوتی ہے تو مختلف واقعات کو منسوب کر دیتے ہیں اس کی طرف کہ یہ واقعہ شان نزول کا سبب ہے، یہ سبب ہے، یہ سبب ہے. ممکن ہے کئی واقعات ہوں اور اس کے لیے ایک آیت نازل ہو گئی، وہ سب واقعات شان نزول ہو سکتے ہیں. ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے لیے پیغام بھیجا، اپنی پھوپھی زاد بہن کے لیے. اس زمانے میں یہ بات بڑی معیوب سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص کسی غلام سے شادی کرے، یا کسی باندی سے کوئی آزاد آدمی شادی کرے، تو اس کو ذرا معیوب سمجھا جاتا تھا. لیکن یہ زیادہ معیوب بات تھی کہ کوئی آزاد عورت کسی غلام مرد سے شادی کرے. اب چاہے وہ آزاد ہے غلام نہیں ہے، لیکن چونکہ اس پر ایک تہمت لگ چکی کہ یہ آزاد کردہ غلام ہے، اس لیے ایک آزاد عورت اپنے لیے اس کو ہم پلہ نہیں سمجھتی تھی. تو یقیناً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی، انہوں نے بھی اس کو اپنا ہم پلہ نہ سمجھا، اور ان کے بھائی نے اور انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ رشتہ ہمیں منظور نہیں. قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے جب فیصلہ کر دیا تو اب کسی کو اختیار نہیں ہے اس بات کا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے. اب اختیار اور پسند ختم ہو گیا فیصلے کے بعد، اس لیے جو اللہ رسول کے رسول چاہتے ہیں وہی کام کریں. چنانچہ انہیں جب پتا چلا تو فوراً اپنی رائے سے رجوع کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول جو چاہیں گے وہی ہوگا. چنانچہ یہ نکاح ہو گیا، اگرچہ ان کی بنی نہیں، اور بالآخر بعد میں طلاق ہوئی. لیکن اللہ رب العزت، تو چونکہ میں بار بار یاد کرتا ہوں کہ یہ اتفاق تو ہمارے لیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تو ایک نظام محکم ہے، مسلسل مستقل ایک نظام ہے. یہ سارے واقعات ہونے تھے، اس سے بہت سے فوائد حاصل ہونے تھے، اس زمانے کی جو جاہلانہ رسمیں تھیں ان کو ختم کرنا تھا، اس لیے سارے واقعات ہوئے. منہ بولا بیٹا اس زمانے میں سگا بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، چنانچہ لوگ حضرت زید کو بھی زید بن محمد کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ممانعت فرما دی. قرآن مجید میں آیت آ گئی ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ, لوگوں کو چاہیے کہ وہ اولاد کو ان کے باپ کے نام سے پکاریں. چنانچہ یہاں بھی ہمیں مسئلہ سمجھ لینا چاہیے. آج بہت سے لوگ کسی کے بچے کو گود لے لیتے ہیں, پھر اس کی ولدیت کی بجائے اپنی ولدیت لگا دیتے ہیں ساتھ میں, یہ ناجائز, اس سے بچنا چاہیے. آپ بطور سرپرست لکھیے وہاں پر کہ میں سرپرست ہوں, لیکن ولدیت کے خانے میں اسی کے باپ کا نام لکھیں. اور بالفرض کسی کو معلوم نہیں ہے اگر تو چھوڑ دیجئے, سرپرست کا نام لکھ دیجئے اور وہاں لکھیے کہ سرپرست ہوں. نتیجہ کیا کہ پھر ایک جھوٹ سے ہزاروں جھوٹ. پاسپورٹ بنوائیں گے اس میں نام, شناختی کارڈ بن رہا ہے اس میں نام, اسکول میں نام داخل کرا رہے ہیں جناب اس میں اپنا نام, ہر جگہ جھوٹ. نکاح ہو رہا ہے اس میں ولدیت, تو یہ ولدیت والد ہے نہیں وہ, اور سب جگہ ولدیت اسی کی چل رہی. یہ کتنا بڑا جھوٹ, کتنا بڑا فراڈ. لیکن ہم اسے بھی نیکی سمجھ کے کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو ایک بےچارے ایسے بچے کو گود لے لیا, تو شریعت نے گود لینے سے کم منع کیا بھائی؟ شروع ہی سے اگر اس بچے کے دل میں یہ بات ڈالو گے کہ بھئی میں آپ کا سرپرست ہوں, میں آپ کا بڑا ہوں, بس اتنا کافی ہے, خام خام میں اس کو پہلے ہی بتا دیں کہ میں تمہارا باپ ہوں, بعد میں جب کہتے ہیں جی وہ باپ تو تمہارا کوئی اور تھا, کہتے ہیں جب بچہ جو خودکشی کا سوچ رہا ہے اس کو بتایا جائے کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. تو بہرحال حضرت زید کو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے. جب آیت نازل ہوئی تو پھر زید بن حارثہ کہنے لگے. تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا حضرت زید کے لیے جو چھن گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے یہ کیا کہ حضرت زید کا نام قرآن مجید میں درج کر دیا, اس واقعے کو نقل کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا, تو حضرت زید کا نام آ گیا قرآن مجید میں. تو ایک اعزاز جو چھنا تھا دوسرا اعزاز عطا فرما دیا, تاکہ ان کے دل کو جو تکلیف پہنچی تھی اس تکلیف کا ازالہ ہو جائے. اب پورے قرآن مجید میں سیدنا ابوبکر صدیق کا نام نہیں ہے, عمر فاروق کا نام نہیں ہے, عثمان غنی کا نہیں ہے, حضرت علی کا نہیں ہے, کسی کا نام نہیں ہے. یہ تو ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم, یہ تو ہے. یار غار کا تو ذکر ہے لیکن نام کہیں نہیں. لیکن سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام باقاعدہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا. اب اگر کوئی شخص زید کا نام بولتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں. زا یا اور دال تین حرفوں کا مجموعہ ہے, یہ تو یہ کتنی بڑی نعمت انہیں حاصل ہو گئی. تو بہرحال وہ منہ بولے بیٹے تھے, اس لیے ان کی بیوی سے نکاح کو بھی لوگ حرام سمجھتے تھے. تو طلاق ہوئی اور طلاق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی اہلیہ سے شادی کی جو آپ کی پھوپھی ساتھ بہن بھی تھی. تو ایک غلط رسم کا خاتمہ ہوا. اس زمانے میں جو ایک خاص رسم تھی یہ سمجھے جاتے تھے, تو اس کا خاتمہ کیا کہ یہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے, نہ وہ وراثت میں شریک ہے. نسبی بیٹا اور چیز ہے, منہ بولا بیٹا اور چیز ہے. اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کی محبت میں کسی کی پرورش کرتا ہے پالتا ہے تو اس سے شریعت نے منع نہیں کیا, لیکن اس میں جھوٹ مت بولو. ولدیت کے خانے میں اپنا نام مت لکھواؤ. بہرحال یہاں پر اس پورے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بھی ذکر کیا گیا ہے. اس وقت موقع تفصیل کا نہیں ہے, اس لیے اتنی ہی بات کافی ہے. اللہ, اور آگے مزید فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے تم میں سے باپ نہیں, ولکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے کو ختم کر دینے والے ہیں, نبیوں کی مہر ہیں. یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, نہ ذلی نہ بروزی. تو خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئیں گے تو وہ اس اعتبار سے تو نبی ہوں گے کہ اپنے زمانے کے نبی تھے, ان کا ادب اور احترام لازمی ہے, لیکن بحیثیت اس امت کے نبی کے وہ نہیں آئیں گے. اس امت کے تو نبی قیامت تک کے نبی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. چنانچہ بعض دجال دعوی نبوت کریں گے, جیسے کہ اس زمانے میں غلام احمد قادیانی نے کیا, اور ان کی سازشیں اس وقت بھی بڑی زور و شور سے جاری ہیں. باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ ویب سائٹس کھولی ہوئی ہیں اور مختلف چینلز ہیں جس میں ان کی تعلیم اور تبلیغ ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا بھی چاہیے کہ ان کے جھوٹے ناموں سے وہ اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہی ہیں, حالانکہ یہاں پر بھی وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے جا چکے ہیں دلائل کی روشنی میں باقاعدہ. اور اس زمانے میں بعض لوگوں نے مرزا ناصر جو ان کا خلیفہ تھا اس کی جب شکل دیکھی تو بڑی نورانی شکل تھی بظاہر, تو بعض نے تو یہ کہا اسمبلی نے, ممبران اسمبلی نے, کہ اگر یہ کافر ہے تو مسلمان کون ہوگا. لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, اسمبلی میں اس کو لے کر آئے اور اس سے پوچھا کہ تمہارا مسلمانوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تو پھر پتا چلا کہ کیا عقیدہ ہے. وہ تو اپنے سوا سب کو جو ہے وہ اولاد بغایا کہتے ہیں. بغایا کا مطلب یہ کہ یہ کنجریوں کی اولاد, علیہ عزب اللہ. اب یہ لفظ میں کہنا بھی نہیں چاہتا لیکن بہرحال بتلانے کے لیے کہ اس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اب مسجدیں بناتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, اس میں کلمہ لکھتے ہیں, باقاعدہ کہتے ہیں ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود سب سے گندا عقیدہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت. اگر ایک آدمی ساری باتیں مانے لیکن ساتھ میں کہے کہ میں نبی ہوں اللہ کا, تو اس کی ساری باتیں اپنی جگہ پر, لیکن اس غلط عقیدے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں رہے گا. ایک متفقہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے, اس لیے ان کے فریب سے مکر سے بچنا چاہیے. اور مختلف چینلز پہ جو آج کل پروگرام آ رہے ہیں اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کس کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آج کل امت اخبار میں ایک بہت اچھا کالم آ رہا ہے جنون گروپ کے حوالے سے, پڑھنے والا ہے اسے پڑھنا چاہیے کہ کس کس طرح سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں موسیقی اور میوزک کو لاتے ہیں. اور صوفی ازم سے مراد ان کا وہ ہے کہ موالی, چرسی, بنگڑی, جو ہے عرس اور میلوں کے موقع پر جو ناچتے گاتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہے صوفی ازم, صحیح اسلام یہ ہے. اور جو صحیح اسلام پر چلتے ہیں وہ کہتے ہیں تو عربوں کا اسلام ہی صحیح نہیں, علیہ باللہ. تو میرا عزیز بھائیو, تھوڑا سا اپنے دین کو وقت دو, سیکھنے کی کوشش کرو. یہاں تو بعض باتیں ادھوری بیان کی جاتی ہیں, بعض باتیں کچھ مکمل ہو جاتی ہیں, پوری باتیں یہاں مکمل نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ایک بات نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ پورے طور پر نہ میں مطالعہ کر سکتا ہوں نہ مطالعہ کر کے آتا ہوں, بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دیکھا ہوا ہے کچھ نہ کچھ ذہن میں آ جاتا ہے تو اس کو میں عرض کر دیتا ہوں, اسی لیے مفہوم عرض کرتا ہوں. اس کے لیے باقاعدہ ہمیں وقت نکالنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اپنے دین کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات ہوں. آپ دیکھیے لوگ ہر ہر طریقے سے اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. ایک گلی کے اندر ملنگ پھر رہا نا, چمٹا بجاتا ہوا, ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے اور کشکول اس کے ہاتھ میں ہے, تو وہ بھی کہتا ہے دما دم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر. کیا مطلب, ہم بھی سب کہتے ہیں دما دم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر, حالانکہ وہ تو اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ بھائی علی کا پہلا نمبر ہے, ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں ہے, عمر فاروق کا پہلا نمبر نہیں ہے خلافت کا, عثمان غنی کا نہیں ہے, علیدہ پہلا نمبر. ہر ملنگ, ہر گانے والا جو اٹھتا ہے آج نہیں تو کل سارے لوگ علی علی کہیں گے, سب کیا ہے یہ. یہی چیزیں تو ہیں جو ہم میں عام کی جا رہی ہیں, لیکن ہم کتنا اس میں غور کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں گانا ہے جی, وہ گا رہا ہم بھی گائیں گے. اس کے ذریعے سے وہ تعلیم تبلیغ کر رہے ہیں اپنی, تو ان کا تو ملنگ بھی اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے گا بجا کر, چمٹے بجا کر. اور ہمارا جو ہے اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی, وہ بھی بےچارا جاہل ہے بالکل, پتہ ہی نہیں اس کو دین کے بارے میں. اس لیے خدا کے لیے کچھ اس طرف توجہ دیں, اتنا ضروری علم دین کا حاصل کر لیں کہ کوئی ہمیں گمراہ نہ کر سکے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں میں چلے جایا کریں, چاہے ہفتے میں ایک مرتبہ جائیں. میں نہیں کہتا کہ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو ایسی مصروفیات ہیں کہ وقت ہی نہیں نکال سکتے, لیکن اگر کہیں ایسی مجلس ہوتی ہے تو مختلف علاقوں میں ہوتی ہیں, پوچھیں گے تو انشاءاللہ بتا بھی دیں گے کہ کہاں کہاں چلے جایا کریں. تو اس میں یہ کہ آدمی کم از کم آ جایا کرے. اللہ کے بندو, بہت سے ایسے بچے ہیں جو کالجوں میں جاتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک مصروفیت ہوتی ہے, لیکن ایک دن ہفتے میں آنے سے الحمدللہ ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا ہوا. الحمدللہ بہت سے اچھے اچھے لوگوں سے زیادہ دین کا علم انہیں حاصل تو یہ آنے جانے سے سب کچھ حاصل ہوگا، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ. اللہ تعالیٰ سے ملنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک شعر بڑا اچھا ذہن میں آیا کہ ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو باتیں صحیح کہہ دی جاتی ہیں انہیں قبول فرما، جو بات زبان سے غلط نکل جائے اسے معاف فرما دے، نصیحت منسیہ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو شفا عطا فرما. میرا گلا اس وقت بہت ہی خراب ہے، یعنی بیٹھا ہوا بھی ہے، چھلا ہوا بھی ہے، اور بولنے میں بھی تکلیف ہے. بس آپ حضرات کی محبت میں اللہ نے جو کچھ کہلوا دیا، پڑھوا دیا، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے بیماری کو دور فرما دے اور بہتر فرما دے گلے کو، تاکہ قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا اور سنانا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما دیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری بیماریوں کو ختم فرما دیجئے، دور فرما دیجئے، ہمیں صحتوں سے مزین فرما دیجئے، عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ اے اللہ آپس کی محبتیں عطا فرما، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے عزیز و اقارب، والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب سب کی مغفرت کاملہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.